أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القران الكريم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. کل ہماری گفتگو اسی آیہ مبارکہ کے ذیل میں ہوئی تھی اور نتیجہ یہ دیا گیا تھا کہ یہ جو ہفتہ وحدت چل رہا ہے 12 ربیع الاول سے لے کر 17 ربیع الاول یہ شروع کیوں کیا گیا؟ یہ شروع اس لیے کیا گیا کیونکہ اہل سنت کے نزدیک رسول خدا کی ولادت کی تاریخ 12 ہے، 12 ربیع الاول ہے، اور شیعوں کی بڑی تعداد اکثریت کے نزدیک 17 ہے، تو دونوں الگ الگ تاریخوں میں ولادت مناتے تھے. تو ایک نظریہ یہ دیا گیا کہ کیوں نہ 12 ربیع الاول سے لے کر 17 ربیع الاول تک پورا ہفتہ بھر رسول خدا کی ولادت کا جشن منایا جاتا رہے، ساتھ ہی مسلمانوں کے جو مختلف فرقے ہیں شیعہ سنی، یہ لوگ آپس میں مل کر یہ جشن منائیں، آپس میں یہ لوگ متحد ہو جائیں اور رسول خدا کی ساتھ ذات پر جمع ہو جائیں، جمع ہو کر دشمن کا مقابلہ کریں. تو جب یہ بات شروع کی گئی، میں سمجھتا ہوں یہ 1980s کی بات ہے، 1981 یا 82 کی بات ہے، تو ایک اعتراض یہ ہوا کہ یہ ایران کا سیاسی نعرہ ہے، اس کا مذہب سے، دین سے، قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بات کہی گئی. تو کل ہم لوگ یہ ثابت کریں کہ یہ سیاسی نعرہ نہیں ہے، یہ قرآنی نعرہ ہے. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا قرآن مجید کی آیت ہے، اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو. اور قرآن مجید کی بہت سی آیتیں ہیں جس میں مل جل کر رہنے، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی طرف اشارہ ہے، جس میں سر فہرست یہی آیت ہے واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. اور امام خمینی کوئی پہلی شخصیت نہیں تھی جنہوں نے آ کر اتحاد بین المسلمین کی بات کہی ہو، بلکہ امام خمینی سے پہلے بھی بہت سے ایسے لوگ تھے خود تشیع میں اور تسنن میں، دونوں میں، جنہوں نے اتحاد کی بات کی. تشیع میں اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے اتحاد کا علم بلند کرنے والی شخصیت کا نام ہے سید جمال الدین اسد آبادی. سید جمال الدین افغانی بھی کہا جاتا ہے ان کو، اور وہ ان کی پوری کوشش یہ تھی کہ پورے عالم اسلام میں جہاں جہاں مسلمان بستے ہوں وہاں پر جائیں، جا کر ان کو اتحاد کی دعوت دیں کہ بھائی مل جل کے رہو، جھگڑنا صحیح نہیں ہے، آپس میں اختلاف، ہمارے اختلاف کا فائدہ دشمن اٹھاتا، لہٰذا اختلاف مت کرو اور جو اختلافی مسائل ہیں ان کو علمی طریقے سے حل کرو. ہوتا یہ ہے کہ اختلافی مسائل کو بالکل یعنی سڑک چھاپ لوگوں کے حوالے کر دیا جاتا، جس کے نتیجے میں وہ اختلافی مسئلہ جھگڑے کی صورت اختیار کر لیتا، انتشار میں تبدیل ہو جاتا. تو یہ جتنے اختلاف، اب دیکھیں ڈاکٹروں میں بھی ہر یعنی اسکالرس میں معمولاً اختلاف ہوتا، ایک ہی اسکول میں، ایک ہی کالج میں پڑھانے والے، ایک ہی سبجیکٹ پڑھانے والے ٹیچرس میں، لیکچررس میں، پروفیسرس میں اختلاف ہوتا، تو ان کا طریقہ کار یہ ہوتا کہ وہ سڑک پہ آ کے لڑ لیں، ایک دوسرے کا گلا پکڑ لیں. نہیں، یہ طریقہ کار نہیں ہوتا، ان کا طریقہ کار یہ ہوتا کہ بیٹھتے، ڈیبیٹس ہوتے اور علمی ڈیبیٹس ہوتے، اور علمی ڈیبیٹس میں جو ہمارے مقابل میں جو شخص بیٹھا ہوا ہے اس کے احترام کا اور اس کے نظریے کا احترام کیا جاتا، اس کے نظریے کا مذاق نہیں اڑایا جاتا، اس کے نظریے کا تمسخر نہیں کیا جاتا، اور نہ وہ شخص کا مذاق اڑایا جاتا، کیونکہ کسی کا مذاق اڑانے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا. دیکھیں عموماً جو مذاق اڑاتے، کسی کا تمسخر، مذاق اڑانا، اس سے دشمنی پیدا ہوتی. یعنی مذاق کیوں اڑاتے ہم؟ سامنے والے کو ہلکا دکھانے کے لیے، حقیر جاننے, حقیر دکھانے کے لیے. یعنی ہم آپ کی نظر, ہماری نظر میں آپ کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. تو سید جمال الدین اسد آبادی وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اتحاد کا پرچم اٹھایا, اور وہ مختلف ممالک بھی گئے, یہاں تک کہ ہندوستان بھی آئے. جب ہندوستان ابھی ڈیوائڈ نہیں ہوا تھا, ہندوستان پاکستان بنانے تھا, ایک ہی تھا, یہاں پر نظام کی شاید حکومت تھی اس زمانے میں, تو وہ یہاں پر بھی آئے, حتیٰ حیدرآباد بھی آئے. حیدرآباد میں بھی رہے, ممبئی میں بھی رہے. ممبئی سے ایک رسالہ وہ نکالتے رہے نیچریا نام سے. اس زمانے میں یہ سر سید احمد خان جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے بانی ہیں, ان کی یعنی ان کے تعلق سے ہمارے استاد کہتے تھے کہ داڑھی مسلمانوں کی طرح بڑی ہوئی ہے لیکن دماغ انگریزوں کا ہی ہے. دماغ جو ہے وہ انگریزوں کا ہی تھا ان کا, یعنی صرف داڑھی بڑی ہوئی ہے بس. کیونکہ وہ ایک تفسیر لکھے سر سید احمد خان, گرچہ ان کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے مسلمانوں کو تعلیم کی طرف متوجہ کیے. مسلمان جو اس زمانے میں انگریزوں سے بالکل پچھڑے ہوئے تھے, سر سید احمد خان آ کے ان کے اندر ایک تعلیمی بیداری لائے. لیکن جن بنیادوں پر وہ تعلیمی بیداری آنی چاہیے تھی, یعنی جو اصولوں پر وہ تعلیمی بیداری لانی چاہیے تھی, وہ تعلیمی بیداری ان اصولوں پر لائی نہیں گئی, جس کے نتیجے میں مسلمان ایک عرصے کے بعد علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے پڑھ کر باہر آنے والا نوجوان اپنا اسلامی تشخص کھو دیا. اس کے ذہن میں یہ آ گیا کہ یہ انگریزی تعلیم ہی جو حاصل کرے وہی تعلیم یافتہ کہلائے گا, جس کے پاس عربی تعلیم ہے یا دوسری تعلیم جو بھی پڑھا ہوا ہے وہ جاہل ہے. کیونکہ تعلیم برائے روزگار, تعلیم برائے روزگار, کیونکہ اگر آپ انگریزی پڑھیں گے تو یہ نظریہ دیا گیا آپ انگریزی پڑھیں گے تو آپ کو روزگار ملے گا. کیونکہ اس زمانے میں فارسی تھی, تو فارسی کے تعلق سے ایک مثل بھی مشہور کر دیے تھے, پڑھے فارسی بیچے تیل. یعنی جو فارسی پڑھتے وہ ان کوئی کام کے نہیں رہتے, تیل بیچنے جائیں وہ. جبکہ علم علم ہے, چاہے وہ فارسی میں پڑھیں, چاہے عربی میں پڑھیں, چاہے قرآن کا علم پڑھیں. یہ جو علم کی تقسیم ہے نا, دنیاوی علوم اور دینی علوم, بڑے علماء سرے سے اس علم کی تقسیم کے قائل ہی نہیں ہیں. کوئی علم دینی علم نہیں ہے, کوئی علم دنیاوی علم نہیں ہے. جو بھی علم ہے, جو علم ہے وہ خدا کی طرف سے. جو بھی علم ہے, جس چاہے وہ اس کا نام فزکس رکھ لیجئے آپ, چاہے اس کا نام کیمسٹری رکھ لیجئے آپ, چاہے اس کا نام انفارمیشن ٹیکنالوجی رکھ لیجئے, جو بھی رکھ لیجئے, ہر علم خدا کی طرف سے ہے. تو جب ہر علم خدا کی طرف سے ہے تو پورے علوم الہی علوم ہیں, پورے علوم الہی علوم ہیں. ہم آ کے کیوں تقسیم بندی کریں یہ دنیاوی علوم, یہ دینی علوم؟ دنیاوی علوم پڑھے ہم اس لیے تاکہ ہم کو نوکری مل جائے, کچھ ایک اچھی نوکری مل جائے. خوب نوکری مل جائے گی تو کیا ہو جائے گا, دنیا سنور جائے گی. یعنی ایک اچھی گاڑی مل جائے گی, ایک اچھا بنگلہ, کھانے کو اچھا ملے گا. اور انسان کا مقصد یہی ہے کہ ایک اچھے بنگلے میں رہے, اور ایک اچھی گاڑی میں گھومے, اور ایک اور اچھی غذائیں کھائے. تو یہ مقصد نہیں ہے انسان کا. انسان کا مقصد ہے سعادت, دنیاوی سعادت, اخروی سعادت, دونوں سعادتیں. اور وہ دونوں سعادتیں علم کی مرہون منت ہے, یعنی علم کے ذریعے سے ہی وہ سعادت تک انسان پہنچ سکتا. لیکن علم کو روزگار کے لیے حاصل کرنا, وہ علم یعنی علم کو پیٹ بھرنے کا ذریعہ. اسی لیے رفتہ رفتہ کیا ہوا, دینی علوم بھی حاصل کرنے والے دینی علوم کو بھی پیٹ بھرنے کا ذریعہ بنا لیے, روٹی کمانے کا ذریعہ بنا لیے. کیوں, علم ہے, علم کے ذریعے سے روزگار پیدا کرو, یعنی پیسے, کچھ پیسے کما لو, وہ پیسے کمانے کے بعد اس سے جو ہے اچھی زندگی گزارو. تو سر سید احمد خان تعلیمی بیداری تو لے آئے, لیکن جن اسلامی بنیادوں پر وہ تعلیمی بیداری آنی چاہیے تھی نہیں آئی, جس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں پڑھنے والے بہت سے طالب علم جو مسلمان, جن کے نام مسلمان تھے, وہ کمیونسٹ ہو گئے. کمیونزم کی تحریک چلی رشیا سے, سوویت یونین 70s کے دہے میں, تو پورے جو تعلیم یافتہ مسلمان جو نوجوان تھے وہ پورے کے پورے اس کو اردو میں کہتے ہیں ترقی پسند تحریک، ترقی پسند تحریک سے مل گئے جا کے. تو سید جمال الدین اسد آبادی جو نیچریا نام سے جو رسالہ نکالتے تھے، اس میں آپ نے یہی کوشش کی کہ سر سید احمد خان نے جو آ کر تفسیر کی، تفسیر کے اندر جو بعض غلط نظریات پیش کیے، سر سید احمد خان ایک تفسیر لکھے تو وہ تفسیر کو آ کے اس کا جواب دیتے تھے. مثلا سر سید احمد خان یہ بولے کہ یہ جو جن ہے، جن یہ جو بیکٹیریا ہوتی یہی جن ہے، کیونکہ جن کہتے ہی اس چیز کو ہے جو نظر نہ آئے. معذرت چاہتا ہوں، آواز بیٹھی ہوئی ہے. جن کہتے ہی اس کو ہے جو نظر نہ آئے، تو وہ یہ بولے کہ جن جو نظر نہ آئے وہ یہ بیکٹیریا ہے. اور مثلا فرشتوں کا انکار، ملائکہ کا ایک الگ ڈھنگ سے، یعنی ہر چیز کو سائنٹیفک نظریے سے دیکھنا چاہ رہے تھے، جبکہ ہر چیز کو سائنٹیفک، سائنس وہ علم ہے جس میں صرف محسوسات کا تعلق ہے، جس سے یعنی جو چیز نظر آتی یا جو چیز وزن میں آتی یا جو چیز جگہ گھیرتی جس کو ہم میٹر بولتے، سائنس کا تعلق وہاں تک محدود ہے. میٹافیزیکل چیزیں جو ہے نا، وہ میٹافیزیکل چیزیں فزکس میں یا سائنس میں نہیں ہیں. تو سر سید احمد خان آ کے کیا کرے، چونکہ اس زمانے میں سائنس کا دور دورہ تھا، تو وہ آ کے بولے کہ جو ہے یہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ پوری سائنٹیفک ہیں، یہ جو جن ہے، یہ بیکٹیریا ہے، یہ ملائکہ ہے جو ایک طاقت ہے، یا کچھ ایک اس قسم کا کوئی نظریہ پیش کرے. گرچہ ہمارے نزدیک بھی جو ملائکہ کا نظریہ ہے، وہ بھی جو ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ بعض مقدس مقامات پہ، ایک گھوڑا نما، ایک اس کی صورت ایک عورت کی طرح ہوتی، پری کی طرح، اور پر لگے ہوئے رہتے، اس کو ہم سمجھتے ہیں فرشتے، براق ہیں. جبکہ فرشتے جو ہمارے ذہن میں ہیں واقعی وہ فرشتے نہیں ہیں، فرشتے مجردات ہیں. مجردات کو تصور کرنا آسان کام نہیں ہے. مجردات یعنی میٹافیزیکل چیزیں، میٹافیزیکل چیزیں آپ تصور میں نہیں لا سکتے. آپ کی روح کیسی ہے بتلائیے، روح کی شکل آپ نہیں بتلا سکتے. آپ کی عقل کیسی ہے، عقل کی شکل آپ ترسیم نہیں کر سکتے، کیونکہ مجردات سے اس کا تعلق ہے. اسی طرح فرشتے بھی مجردات، میٹافیزیکل چیزیں ہیں، وہ ان کو فوراً آپ جو ہے ان کا کوئی شکل آپ تصور نہیں کر سکتے. کہ ہمارے سمجھانے کے لیے قرآن میں جتنی باتیں آئی ہیں، جنت میں نہریں ہوں گی، جنت میں باغات ہوں گے، تو کیا ویسے ہی باغات ہوں گے جیسے دنیا میں؟ نہیں، چونکہ ہم دنیا میں ان باغات کو دیکھ چکے ہیں، تو ہمارے سمجھانے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جنت میں باغ ہوں گے، جنت میں نہریں ہوں گی. اسی طرح فرشتوں کی جو ترسیم احادیث میں کی گئی ہے کہ فرشتے کے پر ہوتے اور وہ پر سے جو ہے وہ گنتے رہتا چیزیں، ایک فرشتہ ایسا بھی ہے جو پانی کے خطرات کو گنتے رہتا، تو وہ ہم کو سمجھانے کے لیے، کیونکہ پروں والی اشیاء ہم دنیا میں دیکھ چکے ہیں، اس کو کہتے ہیں تخریب ذہن، ذہن کو خریب کرنے کے لیے یہ باتیں کی جاتی. وَإِلَّا ان کی حقیقت وہی نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں. مجردات کو ہم کامل طور پر نہیں سمجھ سکتے، سمجھ سکتے کسی حد تک لیکن پوری طرح نہیں سمجھ سکتے. اس کے لیے خود ہم کو مادے سے اوپر اٹھنا پڑے گا، میٹر سے تھوڑا اوپر جانا پڑے گا. اس بحث میں نہ پڑھوں، المختصر یہ کہ سر سید احمد خان جو تعلیمی بیداری لائے تھے، اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ ان کے پاس ایک ہی آپشن تھا، یعنی یا تعلیم یافتہ بن کے مذہب کو خیر آباد کر دو، یا مذہب اپنا کر پچھڑے ہوئے بنے رہو. کیونکہ اس زمانے میں مدارس میں یا حوضوں میں پڑھنے والوں کو، یہ 400 سال 500 سال پرانے لوگ ہیں بھائی، بیکورڈ لوگ ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں معلوم، زمانے کے ساتھ نہیں ہیں یہ لوگ، یہ تصور کیا جاتا تھا. یہ امام خمینی رحمت اللہ علیہ کا بہت بڑا کارنامہ ہے کہ وہ انہی مدارس سے اٹھے جہاں کے پڑھنے والوں کو لوگ سمجھتے تھے کہ یہ 500 سال پرانی کتابیں پڑھنے والے یہ کیا دنیا کو چلائیں گے، یہ کیا دنیا میں انقلاب لائیں گے. کمیونزم کا دور دورہ، ہر پڑھا لکھا شخص کمیونزم کی طرف مائل، حتیٰ ہماری اپنی قوم میں آپ حضرات میں سے بعض لوگ ان کے نام بھی آپ کو یاد ہوں گے کہ کیسے بڑی بڑی شخصیتیں کمیونزم کے چنگل میں پھنس گئی تھیں، اور اپنے آپ بڑا فخر کرتے تھے ہم کمیونسٹ ہیں کہنے کے لیے، نام ان کے رضوی، جعفری، اس قسم کے نام تھے۔ ایسے دور میں مدارس سے ایک شخص اٹھے، اٹھ کر ایسی فکر پیش کرے، وہ فکر کو یعنی اس زمانے کے لوگ قبول کریں، اور اتنا بڑا انقلاب آیا، اور پھر آج 35 سال ہونے کے بعد بھی وہ انقلاب اپنی جگہ کھڑا ہوا ہے اپنے پیروں پر۔ تو المختصر یہ جو تحریک سر سید احمد خان نے چلائی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یا تو آپ مذہبی بن جائیے یا آپ تعلیم یافتہ بن کے ایک جینٹل مین بن جائیے۔ مذہبی رہیں گے تو آپ وہی پرانا، یعنی وہی پرانے خیالات کے لوگ جو کوئی یعنی زمانے کے ساتھ چل نہیں سکتے، پرانے کوٹھریوں میں رہنے والے۔ ہمارے ساتھ آنا ہے تو جو ہے وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں آ کے داخلہ لے کے پڑھنے والے لوگ۔ تو المختصر یہ دین کی جو، یہ علم کی جو تقسیم ہوئی، یہی سرے سے باطل ہے۔ دنیاوی علوم، دینی علوم نام کی کوئی چیز نہیں ہے، علم علم ہے۔ اور پرانے زمانے میں حوضوں میں جہاں پر دینی علوم پڑھائے جاتے ہیں، وہاں پر نجوم پڑھایا جاتا تھا، جس کو ہم ایسٹرولوجی کہتے ہیں، علم نجوم، اور وہاں پر علم ہندسا پڑھایا جاتا تھا، اور وہاں پر جبر، جس کو ہم الجبرا کہتے ہیں، الجبرا پڑھایا جاتا تھا، اور وہاں پر فلکیات پڑھایا جاتا تھا۔ تمام علوم پڑھائے جاتے تھے، یعنی ایسا نہیں تھا کہ حوزہ بھی یعنی دینی علوم کا مرکز ہے تو اس کا مطلب بالکل دنیاوی علوم سے کٹے بھی۔ علم طب پڑھایا جاتا تھا، بو علی سینا کی جو کتاب ہے، بو علی سینا جو کتاب لکھے قانون، علم طب میں یعنی ماڈرن میڈیکل سائنس میں کتاب ہے بو علی سینا کی قانون، وہ کتاب علماء پڑھتے تھے اس زمانے میں۔ لیکن بعد میں کچھ ایسی فکر رائج کی گئی کہ دینی علوم الگ، دنیاوی علوم الگ، اور جو مراکز دینیہ ہیں اس میں فقط فقہ، اصول، یہی پڑھانے لگ گئے وہ لوگ، دوسرے علوم کو چھوڑ دیے، مثلا علم ریاضی، میتھمیٹکس کو چھوڑ دیے، جبکہ ریاضی کا بڑا عمل دخل ہے۔ آپ اگر میراث کے جو مسائل ہیں، میراث کے جو مسائل اگر آپ اٹھا کر فقہ میں دیکھیں، میراث یعنی ایک شخص مر گیا، مرنے کے بعد اپنی پراپرٹی چھوڑ کے گیا، اب یہ پراپرٹی کی تقسیم کیسے عمل میں آئے؟ تو اسلام میں جو ہے حصے مشخص ہیں، ایک بیٹا رہا تو اتنا، بیٹی رہی تو اتنا، بیوی رہی تو اتنا، بھائی رہا تو اتنا، حصے مشخص ہیں۔ جب وہ حصے کرنے بیٹھیں گے آپ کو تو لامحالہ اچھی خاصی میتھمیٹکس کرنا پڑتا آپ کو۔ جب ہم لوگوں کو میراث کتاب پڑھائی جا رہی تھی، کتاب المیراث، کتاب الارث بھی جس کو کہا جاتا، تو جو ہمارے استاد تھے آغا مسعودی، خدا ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، مدرسے حجتیہ میں پیش نماز نماز پڑھاتے، وہاں پر اتنے میتھمیٹکس کے ماہر تھے وہ، یعنی سیکنڈز میں حساب کرتے تھے، سیکنڈز میں۔ اگر ہم کاغذ قلم لے کر حساب کرنے بیٹھیں تو شاید 5-10 منٹ لگ جائیں، ان کو بالکل زبان پر تھا ان کے، یعنی بالکل سیکنڈز میں حساب کرتے تھے، چاہے جتنا ہی سخت کیوں نہ حساب ہو۔ تو بغیر ریاضیات پر کمانڈ حاصل کیے کہ یہ کر سکتا کوئی شخص، یوں پہ ایل سی ایم نکالتے تھے، یوں پہ جی سی ڈی نکالتے تھے۔ اور اس زمانے میں، جس زمانے میں شہید ثانی لما کی شرح لکھے، لما ایک فقہ کی کتاب ہے، لما حوضوں میں پڑھائی جاتی ہے کتاب، لما انگلش میں لکھے تو ایل یو ایم اے، لما، اردو میں اس کے املا لام میم عین ہے لما۔ تو وہ لما جو کتاب پڑھائی جاتی، اس میں کتاب المیراث ہے، کتاب المیراث پڑھنے کے لیے آپ کو میتھمیٹکس کا آنا ضروری ہے۔ جس کو میتھمیٹکس نہیں آتی انہیں میراث حل ہی نہیں کر سکتا، اور میراث کا مسئلہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ انسان کو زندگی میں پیش ہی نہ آئے، جب انسان مرا میراث کا مسئلہ پیش آنا ہی ہے۔ آتے رہتے نا جھگڑے میراث کے جو مسائل پیش آتے، خوب میراث کا یہ مسئلہ ہو گیا۔ دوسری طرف قبلہ، قبلہ کس طرف ہے معلوم کرنے کے لیے آپ کو ڈائریکشنز کا اچھا خاصا علم ہونا ضروری ہے، فزکس کا اچھا خاصا علم ہونا ضروری ہے، جیوگرافی کا اچھا خاصا علم ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر آپ قبلے کا تعین نہیں کر سکتے۔ اور وہ بحثیں تو اب چھوڑ ہی دی، ہم لوگوں کو تو پڑھائے بھی نہیں وہ بحث، کیونکہ بہت ٹیکنیکل بحث ہے، لیکن اس زمانے میں شہید ثانی پوری تفصیل سے لکھے اس کو۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دینی تعلیم دنیاوی تعلیم یہ ڈویژنس غلط ہے، یہ ڈویژنس ہی غلط ہے. علم علم ہے اور علم خدا کی طرف سے، اور ہر علم خدا کی طرف سے، جو بھی علم ہے وہ خدا کی طرف سے. علم نافع جس کو کہا، فائدے مند علم، جو بھی فائدے مند علم ہے وہ خدا کی طرف سے. ہم آ کر اس کو تقسیم نہ کریں، یہ دینی علوم ہیں یہ دنیاوی علوم ہیں، سب کو ضرورت ہے ان کی پڑھنے کی. اب ایک کمپیوٹر پہ کام کرنا ہے، ایک عالم کو کام کرنے کے لیے بھی اتنی زحمت کرنا ہے، ایک عام آدمی کو بھی کام کرنے کے لیے اتنی زحمت کرنا ہے. تو یہ دینی و دنیاوی علوم کا جو ڈویژن ہے، یہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے قائم ہونے کے بعد سے لوگوں کے ذہن میں قائم ہو گیا کہ بھائی یہ دینی علوم پڑھنے والے پچھڑے ہوئے لوگ، کوئی کام کے نہیں، اور گھر میں جو بھی سب سے زیادہ ناکارہ مجھ جیسا ہو اس کو لے کے جا کے دینی علوم میں چھوڑ دو، جو سب سے زیادہ شریر ہے اس کو، اس کا کیا ہے علاج بھائی؟ اس کو دینی مدرسے میں داخل کر دو، وہ پڑھ لکھ کے کچھ تو بھی بن جاتا. یعنی یہ نظریہ شروع سے رہا لوگوں کے ذہن میں. لیکن جمال الدین اسد آبادی اٹھے اس زمانے میں، اٹھ کے بولے کہ بھائی آپ کے جو نظریات ہیں آغائے سر سید احمد کے، یہ نظریات، آپ ایک پڑھے لکھے آدمی ہیں، آپ کا احترام اپنی جگہ باقی ہے، لیکن آپ کے نظریات اسلامی تعلیمات سے میل نہیں کھاتے. بھلے ہی آپ کی داڑھی بہت بڑی ہے، لیکن داڑھی بڑی چھوڑ لینے سے اسلام نہیں آ جاتا، جیسا ہم سمجھتے ہر بڑی داڑھی والے کے پاس اسلام ہے سمجھتے. وہ کوئی کہہ رہا تھا نا کہ داڑھی میں اسلام نہیں ہے، اسلام میں داڑھی ہے. داڑھی میں اسلام نہیں ہے، اسلام میں داڑھی ہے. المختصر کہ سر سید احمد خان کا کارنامہ اپنی جگہ، لیکن یہ جو تحریک چلی اس کا مقابلہ پھر سید جمال الدین افغانی، وہ رہتے تھے کہیں اور، افغانستان میں کہیں پیدا ہوئے وہ، لیکن پورا ورلڈ گھوم گھوم کے ہر ایک مسلم رہنما سے مل کے یہ ان کی کوشش رہی کہ مسلمان آپس میں متحد رہیں، لڑے نہیں جھگڑے نہیں، اگر وہ متحد رہیں گے تو وہ ترقی کر پائیں گے، آگے بڑھ سکیں گے. تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ وہ پہلی شخصیت نہیں تھی جنہوں نے اتحاد بین المسلمین کی بات کہی، بلکہ دونوں طرف سے، اہل تشیعوں میں سے بھی اور اہل تسنن اہل سنت میں سے بھی لوگ آگے بڑھے، آگے بڑھ کے انہوں نے یہ بات رکھی. جمال الدین اسد آبادی کے بعد جو بڑی شخصیت ملتی جنہوں نے آ کر اتحاد بین المسلمین کی بات کہی، وہ آیت اللہ بروجردی ہیں، جو خود امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے جو مرجع تخلیق تھے قم میں. آیت اللہ بروجردی کی کوششوں کے نتیجے میں مصر میں، جس کو ہم ایجپٹ کہتے ہیں انگلش میں، وہاں پر ایک دفتر تقریب مذاہب کا، یعنی مختلف مذاہب کو نزدیک لانے، آپس میں میل ملاپ کرانے، آپس کی غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے، آیت اللہ بروجردی کی کوششوں سے قاہرہ میں، قاہرہ جس کو کہتے ہیں، ایجپٹ میں ایک ادارہ کھولا گیا تقریب بین المذاہب کے نام سے. قم کے ایک عالم دین اس کے مدیر تھے، وہاں پر مینیجر تھے، جن کا کام یہ تھا کہ مصر میں چھپنے والی کتابوں کو ایران لانا، ایران میں چھپنے والی کتابوں کو مصر منتقل کرنا. کر کے جو غلط فہمیاں دونوں فرقوں کے درمیان میں موجود ہیں، ان غلط فہمیوں کو دور کرنا، اور ان غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے ایک صحت مند ماحول پیدا کرنا. کیونکہ غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے اگر مذاق اڑایا جائے یا توہین کر دی جائے تو غلط فہمیاں بڑھ جاتی، کم نہیں ہوتی. تو آیت اللہ بروجردی دوسری شخصیت. تیسری شخصیت خود جو جامع اظہر ہے، یونیورسٹی آف اظہر، اس کے جو وائس چانسلر تھے شیخ محمود شلتوت، شیخ محمود شلتوت آیت اللہ بروجردی کے زمانے میں جامع اظہر کے رئیس تھے، شیخ الازہر. تو وہ بھی ایک قدم آگے بڑھے، امام یعنی آیت اللہ بروجردی کی کوششوں کو وہ یعنی سمراور یعنی فروٹفل کرے، کہاں پر؟ مصر کی سرزمین پر. اور وہ فتویٰ بھی دیے، شیخ محمود شلتوت یہ فتویٰ دیے کہ جامع اظہر میں جہاں چار فقہ پڑھائی جاتی ہیں، حنبلی فقہ، مالکی فقہ، حنفی فقہ اور شافعی فقہ، اس کے ساتھ جعفری فقہ بھی پڑھائی جا سکتی ہے، گنجائش ہے. گرچہ شروع نہیں ہوا وہ عمل، پڑھانے کا عمل شروع نہیں ہوا، لیکن انہوں نے لکھ کر دیا یہ بات، وہ محفوظ ہے، آج بھی کتابوں میں ہے وہ بات لکھی ہوئی کہ شیخ محمود شلتوت نے کہا کہ جہاں یہ چار فقہ پڑھائی جاتی ہیں مسلمانوں کی، ایک اور فقہ ہے مسلمانوں کی جس کو فقہ جعفری کہتے ہیں، جو امام جعفر صادق علیہ السلام سے چلی ہے، یہ فقہ بھی پڑھائی جا سکتی، اس کی بھی اجازت ہے جامع اظہر میں پڑھانے کی، تھوڑا قریب آنے کی بات. پھر اس ان شخصیتوں کے بعد ایک اور شخصیت لبنان کی سرزمین پر ابھری جن کا نام تھا علامہ سید عبد الحسین شرف الدین آمولی. علامہ سید عبد الحسین شرف الدین آمولی جن کی کتاب المناظرات ہے. المناظرات یہ کتاب پڑھ کے کافی لوگ شیعہ مذہب قبول کیے، اس وجہ سے قبول کیے کہ جو روش علامہ شرف الدین آمولی نے اپنائی تھی اس میں توہین نہیں تھی. ان کا اور سلیم البشری، سلیم البشری یہ کائرو وہی جامع اظہر میں ایک استاد تھے، وہاں کے ایک لیکچرر تھے، پروفیسر تھے سلیم البشری. ان دونوں کے درمیان جو خطوط کا رد و بدل ہوا وہ ایک خط لکھے، اس کے جواب میں علامہ سید عبد الحسین شرف الدین ایک جواب لکھے خط میں، وہ خط کا مجموعہ یہ کتاب بنی المناظرات، جس کا ترجمہ اردو میں دین حق یا مذہب اہل بیت کے نام سے اردو میں موجود ہے، علامہ سید ذیشان ادر جوادی صاحب ترجمہ کیے اس کا. وہ کتاب پڑھ کے مخصوصاً افریقن کنٹریز میں، وہ ایجپٹ کے اس طرف کے جو کنٹریز ہے وہاں میں، وہاں پر کافی لوگ شیعہ مذہب قبول کرے، کیونکہ متانت ہے، یعنی لیٹرز میں کہیں بھی توہین نہیں ہے، کہیں بھی سامنے والے کے مذہب کو جو ہے اس کا مذاق نہیں اڑایا گیا، بلکہ بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ اس کی ہر بات کا جواب دیا گیا. ہونا بھی یہی چاہیے. علامہ ہلی کے تعلق سے ایک واقعہ مشہور ہے، بات آ گئی تو عرض کر رہا ہوں، کہ ان کو کسی شخص نے خط لکھا، خط میں ان کو لکھا علامہ ہلی پتہ نہیں کوئی شیعہ عالم کے تعلق سے، توہین کرتے ہوئے لکھا کہ آپ کتے ہیں، اگر ہم کو لکھتا کوئی تو ہم کیا کہتے اس کو، خیر جو بھی کہتے، لیکن علامہ ہلی نے کیا لکھا، علامہ ہلی نے لکھا کہ بھائی آپ نے مجھے کتا لکھا، کتے کے دانت بڑے بڑے ہوتے، میرے دانت بڑے نہیں ہیں، کتے کی دم ہوتی، میری دم نہیں ہے، کتے کے چار پیر ہوتے، میرے چار پیر نہیں ہیں، اور کتا بھونکتا، میں بھونکتا نہیں ہوں. یہ پوری باتیں لکھ کے بولے، آخری میں نتیجہ یہ دیکھیں، میرے اندر کتے کی کوئی علامت نہیں پائی جاتی، میں کتا نہیں ہوں، میں انسان ہوں، میں انسان ہوں، میں کتا نہیں ہوں. یعنی آپ کی جو بات ہے وہ غلط ہے. اگر ہم کو کوئی ایسا لکھتا یا کوئی کہہ دے ہم کو کتا تو کتنا غصہ آتا ہم کو. یہ سب باتیں کرنے کے موقف میں رہتے ہم، نہیں بھائی میں انسان ہوں، میں میرے دانت لمبے نہیں ہیں، میں بھونکتا نہیں ہوں، میرے دم نہیں ہیں، میرے چار پیر نہیں ہیں، یہ سب بولنے کی فرصت ہوتی ہمارے پاس. المختصر یہ کہ جو رد و بدل جو ہوا المناظرات میں، بہت ہی سنجیدہ انداز میں، بہت ہی سنجیدگی سے، نتیجے میں یہ ہوا کہ وہ کتاب جب چھپ کے بازار میں آئی وہ پڑھ کر کئی لوگ شیعہ مذہب کو قبول کرے. علامہ شرف الدین موسوی کی جو روش تھی، وہ جو ان کے بات کرنے کا جو ڈھنگ تھا، جو اسلوب انہوں نے اپنایا تھا بات کرنے کا، ایک دم مدلل دلیلوں کے ساتھ بات کرتے تھے اور بغیر توہین کے، بغیر توہین کیے، بغیر مذاق اڑائے ہوئے، بغیر نیچا دکھائے ہوئے. علمی مناظروں میں ہوتا یہ کہ ہماری مشکل یہ ہے کہ اس کو اخلاقی اعتبار سے بہت بری بات سمجھی جاتی، کہ اپنے کو برتر جتانے کے لیے ہم کبھی کبھی اپنے غلط موقف پہ بھی ڈٹے رہتے، اپنی بات کی اپنی بات کو اونچا دکھانے کے لیے. اب ہم کو معلوم رہتا ہماری بات غلط ہے، ہمارا موقف غلط ہے، آپس کی بات کر رہا ہوں، تو وہ غلط بات کو بھی صحیح منوانے کے لیے، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم نیچا، ہم قبول کریں کوئی بات کو، زیر بار جائیں کسی کے زیر ہوں، لہٰذا قبول نہیں کرتے، حق بات کو بھی قبول نہیں کرتے. انسان کو ہمیشہ حق پسند ہونا چاہیے، جب بھی کوئی حق بات اس کے سامنے پیش کی جائے گرچہ اس کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، قبول کر لے، انسان قبول کر لے یہ بات. تو امام خمینی سے پہلے جنہوں نے تقریب مذاہب یعنی شیعہ سنی کو نزدیک کرنے کا کام کیا، وہ سب سے پہلے سید جمال الدین اسد آبادی تھے. جمال الدین اسد آبادی کے بعد آیت اللہ بروجردی، خود آیت اللہ بروجردی کے ساتھ ساتھ شیخ محمود شلتوت جو اہل سنت کی طرف سے آگے بڑھے، ان کے بعد سید عبد الحسین شرف الدین جو لبنان کی سرزمین پر تھے، وہاں سے انہوں نے کتاب لکھی المناظرات جو ان کے خطوط کا مجموعہ ہے، لیٹرز، لیٹرز کا کمپائلیشن ہے وہ المناظرات، انگلش میں پتہ نہیں اس کا نام شاید یہی ہے المناظرات، اردو میں تو دین حق اور مذہب اہل بیت کے نام سے دو ناموں سے چھپی وہ کتاب، اچھی خاصی موٹی کتاب ہے۔ اس کے بعد یعنی ان کے بعد جس شخصیت کا نام آتا وہ ہے خود امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے آ کر مذاہب کو نزدیک کرنے کی کوشش کی۔ یعنی آپ دیکھیں، حال ہی میں مجھ سے کوئی ایک اہل سنت صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے کہ جب انقلاب آیا تازہ تازہ 79 میں انقلاب آیا، 81-82 کی یہ بات وہ کہہ رہے تھے کہ حیدرآباد ہی کی ایک مسجد میں، نئے شہر میں کچھ ایرانی طالب علم پڑھنے کے لیے آئے تو وہ ایک گھر، ایک بڑا سا گھر لے کے اس میں رہ رہے تھے، سو کئی گھر لے کے رہ رہے تھے، تقریباً 100 کے قریب ان کی تعداد تھی۔ تو انہوں نے جا کر ایک اہل سنت کی مسجد میں ایک پیش نماز سے بات کی کہ بھائی ہم یہاں پر آ کے نماز پڑھیں گے، ہمارے کو اجازت دیجئے یہاں پہ ہم نماز پڑھیں گے۔ تو وہ لوگ تیار ہو گئے، اجازت دے دی انہوں نے۔ تو وہ مسجد میں، یعنی اس زمانے میں شاید 4-5 بزرگ آتے تھے، ان کے علاوہ مسجد خالی رہتی تھی، لیکن یہ جب یہ نوجوان جانے لگے تو بیک وقت مسجد میں 100 لوگ نماز پڑھتے تھے، 100 لوگ شیعہ سنی مل کر، شیعہ شیعہ طریقے سے، اہل سنت اہل سنت کے طریقے سے۔ اور وہ اہل سنت کے صحابی مجھ سے یہ کہہ رہے تھے کہ وہ جو ایرانی اسٹوڈنٹس تھے ان میں سے ایک شخص جو بھی پڑھتے تھے وہ لوگ، وہ اٹھ کے یہ بولتے تھے، نماز کے بعد اعلان کرتے تھے وہاں کی جو انتظامیہ کمیٹی تھی اس سے اجازت لے کے یہ بولتے تھے کہ بھائی میں میتھمیٹکس میں ماہر ہوں، اگر کوئی مجھ سے میتھمیٹکس پڑھنا چاہتا ہے نماز کے بعد تو یہیں پہ میں پڑھانے کے لیے تیار ہوں، اگر یہ جگہ مناسب نہیں ہے تو وہ جہاں مجھے بلانے کے لیے تیار ہے میں وہاں جانے کے لیے تیار ہوں، فری آف کاسٹ، کوئی پیسہ نہیں لیں۔ اور ہوا بھی یہ، لیکن بعد میں پھر سنا کچھ، بعد میں خود وہ بچوں میں اختلاف ہو گیا کسی بات پر تو وہ پھر وہاں سے ہٹ گئے وہ لوگ، لیکن ایسا ہوا بھی ہے۔ یعنی ہم چونکہ اولڈ سٹی میں رہتے ہیں ہم کو خبر ہی نہیں ہے کہ وہاں پہ کیا ہوا، یہ ایک اہل سنت صاحب جو اس مسجد میں، السلام علیکم ورحمۃ، جو اس مسجد میں جاتے تھے وہ خود مجھے 3-4 دن پہلے سنا رہے تھے یہ بات۔ یعنی نزدیک آنے کا نتیجہ، ایک دوسرے سے قریب ہونے کا نتیجہ، کیونکہ قرآن ہی اصل ہے، یہ قرآن کا فارمولا ہے، ایک دوسرے سے جھگڑو مت، ایک دوسرے فرقہ فرقہ مت ہو جاؤ، الگ الگ مت ہو جاؤ، بلکہ متحد رہو۔ اور متحد رہنے کے لیے جو ہے، میں عرض کیا متحد رہنے کے لیے بعض بنیادیں ہونا ضروری ہے، تو عرض کیا اللہ ہمارا ایک ہے، رسول ہمارا ایک ہے، قرآن ہماری ایک ہے، کعبہ ہمارا ایک ہے، صحیح ہے نا، یہ مشترک چیزیں ہیں، ان باتوں پر اتحاد ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اختلاف بھی ہے، کل جیسے میں عرض کر رہا تھا اختلاف بھی ہے، اختلافی باتیں بھی ہیں، ہم شیعہ بہت سی اہل سنت کی باتوں کو قبول نہیں کرتے اور اہل سنت ہماری بہت سی شیعوں کی باتوں کو قبول نہیں کرتے، تو پھر کیا کیا جائے، جھگڑے اس بات پر نہ، جھگڑنے کے بجائے کچھ ایسا علمی ماحول پیدا کیا جائے، کچھ ایسا احترام والا ماحول پیدا کیا جائے کہ سب کی احترام باقی رہے اور یہ اختلافی مسائل پر صحت مند علمی انداز میں گفتگو ہو۔ وہ اسکالرز کر سکتے، شعلہ بیان مقرر وہ کام نہیں کر سکتے، عرض کر رہا تھا نا میں کل، شعلہ بیان مقرر وہ منہ سے شعلے ہی نکلتے رہتے، شعلوں کا کام جلانا ہے، جب شعلے نکلتے تو شعلوں کا کام جلانا ہے، شعلے جلا دے روشن نہیں کرتے کوئی چیز کو، تو شعلہ بیان مقرر یہ کام نہیں کر سکتے، پھر کون کر سکتے، پڑھے لکھے اسکالرز، یعنی گہری سمجھ رکھنے والے، فقی بولتے ہی اس کو جو گہری سمجھ رکھتا دین میں یا کسی بھی چیز میں اس کو بولتے فقی، فقی فقہ سے نکلا نا لفظ، فقی یعنی گہری سمجھ رکھنے والا، عمیق سمجھ، ڈیپ نالج رکھنے والے کو بولتے۔ تو یہ جو اصل ہے، یہ اصل قرآنی اصل ہے. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو. بعض چیزیں ایسی ہیں, دیکھیں بعض چیزوں کا حسن جو ہے نا وہ ذاتی ہے. مثلا سچ, سچ بے ذات ہی اچھا ہے یا برا ہے؟ سچ کہنا. جھوٹ بے ذات ہی اچھا ہے یا برا ہے؟ جھوٹ بے ذات ہی خبیث چیز ہے, سچ بے ذات ہی اچھی چیز ہے. عدل بے ذات ہی اچھی چیز ہے, ظلم بے ذات ہی بری چیز ہے. صحیح ہے نا؟ لیکن بعض چیزیں نہ اچھی ہوتی ہیں نہ بری. بعض چیزیں, ایک چیز تو یہ ہے کہ بے ذات ہی اچھی ہے. سچ کیا ہے؟ بے ذات ہی, فی نفس ہی ایک اچھی چیز ہے سچ. جھوٹ کیا ہے؟ بری چیز ہے. عدل کیا ہے؟ اچھی چیز ہے. ظلم کیا ہے؟ بری چیز ہے. لیکن بعض چیزیں نہ اچھی ہوتی نہ بری, بلکہ جس جہت میں وہ استعمال ہو رہی ہوتی ہیں وہ جہت ان کو اچھا یا برا کرتا. مثلا مثال کے طور پہ میں آپ سے عرض کروں, چھری کا کیا کام ہے؟ چھری کا کام کاٹنا ہے, چاہے گلا کاٹیں اس سے چاہے پیاس کاٹیں اس سے. چھری پہ ذات ہی بری چیز نہیں ہے, چھری پہ ذات ہی خراب چیز نہیں ہے. چھری کا کام کاٹنا ہے, آپ چاہے انسان کا گلا کاٹیں چاہے جانور کا گلا کاٹ کے لوگوں کی دعوت کریں, ایک ہی چھری ہے نا. تو جس ڈائریکشن میں وہ چھری استعمال ہو رہی وہ اہم ہے, وہ ایک اہم چیز ہے. لوگ پوچھتے ٹی وی دیکھنا نہیں دیکھنا, ٹی وی دیکھنا نہیں دیکھنا, تو اس کا جواب یہ ہے کہ ٹی وی پہ جو اچھی چیز دکھائی جا رہی وہ دیکھنا, جو بری چیز دکھائی جا رہی وہ نہیں دیکھنا. ٹی وی پہ ذات ہی بری چیز نہیں ہے. پرانے زمانے میں یہ تھا ٹی وی رکھنا ٹی وی سے خراب, کیونکہ دکھائی ہی بری چیز جاتی تھی, اس لیے شاید بولتے تھے لوگ. جیسا آج بھی ہے کہ اکثریت بری چیزیں دکھائی جاتی نا اس کے اوپر, اس لیے لوگ گھر میں رکھو ہی مت اس کو. لیکن اگر کوئی اچھی بات بھی ہے اس میں, اس کا کوئی اچھا پہلو ہے, تو وہ اچھے پہلو سے استفادہ کرنا چاہیے. اتحاد بھی ایسی چیز ہے. اتحاد بھی کس لیے اتحاد ہو رہا ہمارے شہر میں؟ کس لیے اتحاد ہوتا اور کس لیے اتحاد ہونا چاہیے؟ کس لیے اتحاد ہونا چاہیے؟ اتحاد کس ڈائریکشن میں اتحاد ہو رہا, یہ سب سے اہم بات ہے. کس ڈائریکشن میں اتحاد ہو رہا, کس ملنے کے لیے اتحاد ہو رہا یا لڑنے کے لیے اتحاد ہو رہا؟ تو اتحاد بے ذات ہی اچھی یا بری چیز نہیں ہے. جیسا کہ عرض کیا میں, سچ بے ذات ہی اچھی چیز ہے, عدل بے ذات ہی اچھی چیز ہے, اتحاد بے ذات ہی اچھی یا بری چیز نہیں ہے. یہ یعنی ڈپینڈ کرتا اس بات پر کہ وہ اتحاد کس لیے کیا جا رہا ہے. اتحاد کس لیے؟ اتحاد کسی کو, کسی کی شخصیت کا اسیسینیشن, کیریکٹر اسیسینیشن کے لیے کیا جا رہا ہے, کسی فرقے کو ختم کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے, یا ملنے جلنے کے لیے کیا جا رہا ہے اتحاد؟ تو اتحاد بے ذات ہی اچھی یا بری چیز نہیں ہے, بلکہ یہ بات طے کرے گی اتحاد اچھا ہے یا برا ہے کہ اتحاد کس لیے کیا جا رہا ہے. نیک مقصد کے لیے اگر اتحاد کیا جا رہا ہے تو وہ اتحاد مقدس ہے, اور اگر کسی برے مقصد کے لیے اتحاد کیا جا رہا ہے تو وہ اتحاد برا ہے. اب مثلا یہ جو ٹرائنگل ہے, برطانیہ, امریکہ اور وہ تیسرا ملک کون سا ہے؟ اسرائیل. یہ جو ٹرائنگل ہے یہ جب بھی جمع ہوتے کسی اچھے کام کے لیے جمع نہیں ہوتے, اسی لیے اس کو بولتے, ٹرائنگل کو فارسی میں بولتے مثلث, مثلث شوم, یعنی منحوس ٹرائنگل. منحوس ٹرائنگل ہے یہ امریکہ, برطانیہ, اسرائیل, یہ جب بھی جمع ہوتے کوئی نہ کوئی برے کام کے لیے, برے مقصد کے لیے, کسی اسلامی ملک کو خراب کرنے کے لیے, کسی اسلامی ملک کے اتحاد کو ختم کرنے کے لیے, کسی ملک پر حملہ کرنے کے لیے. یہ ویسٹرن ٹرائنگل ہے. اب عربین ٹرائنگل دیکھیں آپ, عربین ٹرائنگل میں خطر, سعودی, دبئی, متحدہ عرب امارات, یہ جب بھی جمع ہوتے. آپ دیکھیں شام کی جو حالت بنائی ہوئی انہوں نے, درگت جو بنائی ہوئی ہے شام کی آج, یہ مثلث شوم,
उसमें तुर्की भी शामिल हो गया, पहले तुर्की नहीं था उसमें शामिल, उसमें तुर्की भी शामिल हो गया, यानी अब मुसल्लस ट्राइंगल बाकी नहीं रहा बल्कि फिर चार कोनी हो गया ये, कि शाम को तबाह करने में सऊदी, सऊदी खतर का पैसा और मगरिब का दिमाग, मगरिब का दिमाग सऊदी और खतर का पैसा। तो ये जो मुसल्लस बने हुए हैं ना, ये मुसल्लस इनके इत्तेहाद का मकसद किसी को ख़राब करना है, हमेशा तबाह करना, बर्बाद करना, तबाही बर्बादी। तो ये इत्तेहाद नामुकद्दस है, बुरा इत्तेहाद है ये, ऐसा इत्तेहाद नहीं होना चाहिए, बल्कि इत्तेहाद हमेशा अच्छे मकसद के लिए होना चाहिए। हम जो इत्तेहाद की बात करते हैं वो अच्छे मकसद के लिए, देखो मिलजुल के रहो ताकि तरक्की कर सको, मिलजुल के रहो ताकि दुश्मन तुम पर गालिब ना आ सके। आज सबसे बड़ी पॉलिसी क्या है, देखिए पहले तो मुसलमान मुसलमानों के मुख्तलिफ फ़िरक़ों में लड़ाते थे ना, शिया को सुन्नी से लड़ाते थे, सुन्नी को शिया से लड़ाते थे, सुन्नी को वहाबी से लड़ाते थे, वहाबी को शिया से लड़ाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब सब सेक्ट्स को लड़ा रहे हैं, शियों में इतने सेक्ट्स बना दो वो आपस में लड़ते रहें, दूसरों से लड़ने की फुर्सत ही ना, सुन्नियों में इतने फ़िरक़े बना दो वो आपस में ही लड़ते रहें। और यकीन मानिए ये ऐसे ही नहीं है, ये हम बहुत सादे लोग हैं, हम जैसे सादे हम दूसरों को भी वैसे ही सादे समझते, दूसरे लोग ऐसे सादे नहीं है, उनके पास 300 साल का प्लान है, वो खामोश बैठे हुए नहीं है, 300 साल का प्लान है आपके ऊपर इम्प्लीमेंट करने का। हम समझते हैं ये बेकार कुछ भी बात होते लेके जाके अमेरिका को थोप देते, लेके जाके बर्तानिया को थोप देते, कुछ भी बात होते कुछ भी मिलता ना इन लोगों को लेके जाके अमेरिका को थोप देते, बर्तानिया को थोप देते, ना ये ऐसा नहीं है थोप देने की। आप देखें मैं अर्ज कर रहा हूँ, ये जो हमारा हाल ही का झगड़ा जो चला है इसके पीछे भी रीशा अगर आप इसके रूट्स देखेंगे तो कोई बर्तानिया या कोई इसराइल या कोई अमेरिका की सिफारतखाना है, यकीन मानिए ये बात, क्योंकि हम उसकी तहलील नहीं कर पाते, हमारे पास शवाहिद नहीं है, सबूत नहीं है, तो लिहाजा खामोश बैठ जाना पड़ता। लेकिन वो लोग खामोश बैठे हुए नहीं है, वो आपकी हर हरकत पे नजर रखे हुए हैं, क्योंकि वो लोग जक उठाए हुए हैं, यानी इतने अलर्ट रहने वाले लोग, 200-300 साल के प्लानिंग करने वाले लोग, फिर उनकी नजरों के सामने 1979 में एक 80 साल शिया मुज्तहिद कैसा इनकलाब बर्पा कर लिया, तो वो अंडर एस्टिमेट कर रहे थे वो लोग, वो लोग नहीं समझे थे ये शख्स, ये जो बूढ़ा शख्स है ये इतना बड़ा इनकलाब ला सकता, वो अंडर एस्टिमेट जो करे आज तक पछतावा है उनको उसका, कि हम आज तक पछतावा है उनको कि हम ये शख्स को अंडर एस्टिमेट कैसा करें, आज तक पछतावा है। और उस पछतावे का भुगतान कैसे करते, यही तरीकों से करते, उनके पास बाजाबता रिसर्च होती, हर छोटी बड़ी बात पर रिसर्च होती। कोई मुझसे कह रहा था हाल ही में कि इसराइल के खिलाफ कोई अगर रैली निकाली जाए कितने नारे लगे, कौन नारे लगाया, कितने झंडे जले, पूरी रिपोर्ट उनके पास मौजूद रहती, एक एक छोटी छोटी बात। हम ये समझते हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है कुछ भी, अरे ऐसा इतनी दकीक बात कहाँ से करेंगे वो लोग। वो लोग आपके ऊपर चील की नज़र रखे हुए हैं, हम चूंकि किसी के ऊपर नज़र रखे हुए नहीं है तो हम ये समझते हैं नहीं वो भी वैसी है हमारे जैसी है, वो हमारे जैसे नहीं है, वो बहुत तेज लोग हैं, वो बहुत आपकी हर छोटी बड़ी हरकत पे नज़र है, और जहाँ पर भी वो महसूस ये करते हैं कि आप उनके मफादात के लिए ख़तरा बन रहे हैं तो किसी ना किसी तरह आपके अंदर कुछ ना कुछ इख्तलाफ पैदा कर देंगे वो लोग। कभी शिया सुन्नी नाम पर झगड़ा करवा देंगे, कभी शियों में आपस में झगड़ा करवा देंगे, कभी अहले सुन्नत में इतने फिरके बना के आपस में लड़वा देंगे। ये समझने की ज़रूरत है, एक मैं समझता हूँ हर अकलमंद ये बात समझ सकता कि ये जो झगड़ा हो रहा, ये झगड़ा हो नहीं रहा है, करवाया जा रहा है, करवाया जा रहा है। अगर हम ये कुरानी असल, जो कुरानी असल क्या है, वा तसमू बेहबलिल्लाह जमीअन वला तफरखू, अगर ये कुरानी असल को हम पकड़े रहें तो दुश्मन के इस झांसे में नहीं आ सकते, दुश्मन के इस झांसे में नहीं आ सकते। और ये जो मुबारक अय्याम रसूल खुदा के, دیکھیں رسول خدا کو معلوم تھا کون منافق ہے کون نہیں ہے، فوراً برملا اظہار کر دیے تو منافق ہو گیا تو چلے جا، کر دیے رسول خدا، گرچہ آپ کو معلوم تھا نا کون کس کے دل میں ایمان ہے اور کس کے دل میں ایمان نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ایسا نہیں کیے، اس کے باوجود بھی یہ کام رسول خدا نہیں کیے، تو پھر ہمارے پاس کوئی انسٹرومنٹ ہے کیا جس سے ہم ناپنا شروع کر دیں کہ اس کا ایمان کتنا ہے اور اس کا ایمان کتنا ہے؟ نہیں ہے کوئی انسٹرومنٹ، تو پھر لا محالہ جو آخری بات ہے وہ یہ کہ قرآنی فارمولا یہ ہے کہ ہم متحد رہیں، بکھرے ہوئے نہ رہیں، بکھرے ہوئے اگر ہم ہوں گے، حتیٰ قرآن تو یہ کہتا ہے، قرآن کی آیت کا ترجمہ عرض کر رہا ہوں کہ نہ صرف یہ کہ تم تفرقہ نہ کرو بلکہ تم ایسے بھی مت ہو جاؤ، یعنی تفرقہ کرنے والوں کے جیسے بھی مت ہو جاؤ، جو لوگ تفرقہ کرتے ہیں ویسے بھی مت ہو جاؤ، تفرقہ کرنے والوں کی طرح بھی مت ہو جاؤ، قرآن یہ کہتا ہے. تو آج کی بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ وہ پہلی شخصیت نہیں ہے جنہوں نے اتحاد بین المسلمین کی دعوت دی ہے، ان سے پہلے بھی لوگوں نے بہت سی کوششیں کی ہیں اور ان کی کوششیں ثمرآور بھی ثابت ہوئی ہیں، اور سبھی علماء کی، جو بھی پڑھا لکھا آدمی اور جو بھی یعنی سوجھ بوجھ رکھنے والا آدمی ہے، اس کا یہی نظریہ ہوگا کہ بھائی قرآن جو فرما رہا ہے واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، ولا تفرقوا، فرقہ فرقہ مت ہو جاؤ، آپس میں بٹ مت جاؤ، یہ ہر پڑھا لکھا، ہر عالم، جس کو عالم بما ہوا عالم جس کو کہا جاتا ہے، وہ عالم کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ آپس میں تفرقہ ہو، اور یہ قرآنی اصل ہے. اور پھر رسول خدا کی حدیث، کل میں وعدہ کیا تھا کہ حدیث بیان کروں گا، رسول خدا کی حدیث ہے المسلم و اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اب اس کا دل چیر کے نہیں دیکھنا ہے اس کے اندر کتنا ایمان ہے اور کتنا نہیں ہے، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، بھائی ہے یعنی اس کا خون، اس کی ناموس، اس کا مال آپ پر حرام ہے، اس کا احترام ہے، کسی مسلمان کا ناحق خون نہیں بہا سکتے آپ، کسی مسلمان کا مال ناحق لوٹ نہیں سکتے آپ، کسی مسلمان کی آبرو پر ناحق حملہ نہیں کر سکتے آپ، کیونکہ مسلمان ہے، اس کے خون کا احترام ہے، اس کے مال کا احترام ہے، اس کے ناموس کا احترام. تو قرآن سے بھی ثابت ہو گیا، حدیث سے بھی ثابت ہو گیا کہ آپس میں جھگڑنا نہیں ہے، آپس میں مل جل کے رہنا ہے، اور آپس میں مل جل کے رہنے کے نتیجے میں ہی دشمن کے مقابلے میں ٹک سکیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارہ الہ